ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، سورہ انعام شریف کی آیت نمبر 50 کا خلاصہ آپ حضرات نے گزشتہ درس تک سماعت فرمایا اور سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ سے کفار و مشرکین کے مطالبات، اس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے منصب رسالت کی توضیع اور منصب رسالت کے حوالے سے اس نظریے اور عقیدے کو بیان کیا گیا جس میں مسئلہ علم غیب اور مسئلہ قدرت و اختیار پر گزشتہ دو جمعے ہم نے تفصیلی بحث کو چھوڑ کر صرف اصولی بحث کو اپناتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند مسئلہ علم غیب کے حوالے سے اور مسئلہ منصب نبوت کے حوالے سے، ذمہ داریان نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا تھا، اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 50 کے اندر جہاں پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو بیان کیا، آیت کے آخری حصے کے اندر ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب دیا گیا کہ جو نبی کے اختیارات، نبی کے علم کو اپنے سے مماثلت دیتے ہیں، اور نبی انبیاء کے علم کو تولنے کے لیے وہ عام ستی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا شمار منصب نبوت کے یکسر خلاف ہوتا ہے، اور مقام نبوت کو پیش کرنے کے لیے ایسے عامیانہ اور ایسے سوقیانہ اور ایسے غیر سنجیدہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی آیت کی توضیح کے اندر علم غیب کے حوالے سے، اختیار کے حوالے سے، کہ وہاں سے مقام نبوت کی سخت اور شدید توہین کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنے محبوب کے علم اور قدرت کو بیان کیا وہیں پر عام انسانوں میں اور سرکار میں کیا فرق ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا قل هل يستوي الاعمى والبصير، محبوب ان سے کہہ دو کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف اس مثال سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے درجے کا فرق بیان کر دیا۔ اب آیت دیکھیں، اوپر سے پوری چلی ہے کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، محبوب تم کہہ دو کہ نہ از خود علم غیب میں جانتا ہوں، نہ میرے پاس از خود اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، مگر میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مستقل موضوع ہے کہ محبوب آپ کہو کہ میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ میرے دل نے تو چاہا کہ اس موضوع کو بھی میں کھول کر بیان کروں، لیکن شاید آپ کا یہ ذہن کہے کہ جناب ایک ہی آیت کی تفسیر آپ اتنی لمبی کر رہے ہیں، ورنہ اس میں بھی مقام نبوت کا وہ گوشہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ محبوب آپ کہہ دو کہ میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یا ایک بات اشارتاً پیش کر دوں اس پوری بحث کے موضوع پر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو بیان کرنے میں وحی کے پابند ہیں۔ اس بات کو آپ ذرا سمجھ لیجئے، یہاں پر یہ منصب نبوت کے حوالے سے جو کہا گیا نا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ نہ میں از خود علم غیب جانتا ہوں، نہ میرے پاس از خود اللہ کے خزانے ہیں، بلکہ اللہ کا اذن اور اس کی عطا ہوتی ہے تو نہ ختم ہونے والے خزانے بانٹ دیے جاتے ہیں میرے ذریعے. ان نمانا قاسم واللہ یعطی, اللہ مجھے دیتا ہے اور مجھ سے بٹواتا ہے. اور ظاہر کی بات ہے جو بانٹتا ہے تو مانگا اسی سے جاتا ہے, جو بانٹتا ہے مانگا اسی سے جاتا ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے رسول ہمیں عطا فرمائیے, یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو بانٹتا ہے تو ماننے کا تقاضا بھی اسی سے کیا جاتا ہے, جو دیتا ہے تو ماننے کا تقاضا بھی اسی سے کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے, انما انا قاسم واللہ یعطی, بانٹتا میں ہوں اور مجھے خدا دیتا ہے, یعنی خلق کو نہیں دیتا. فرمایا دیتا مجھے ہے اور میرے ذریعے اللہ تقسیم فرماتا ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر سارے وہ اعتراض کافور ہو جاتے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود شیطان دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. ایک مدعی اسلام کے دل میں ایمان کا ناسور اور ایمان کے اندر وہ دمک پیدا کرنے کے لیے شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے, یہ حدیث پاک سے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے سارے ان مقام کے ازالہ فرما دیا کہ میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے, اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اسے تقسیم فرماتا ہوں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, جو بخاری کتاب العلم میں بھی ہے, کتاب الجنائز میں بھی ہے, کتاب المغازی میں بھی ہے, کتاب المناقب کے اندر بھی ہے. بخاری میں درجنوں جگہ پر حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے حدیث پاک کو نقل فرمایا. یہاں ایک نقطہ جو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جو میں علم غیب کی خبریں دیتا ہوں, جو میں خزانوں کی تقسیم کرتا ہوں, جو میں فرشتہ نہیں ہوں, ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا مقام اور میری حیثیت کیا ہے. فرمایا ان اتبعوا الا ما یوحا الی, میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں, میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس چیز کی مجھ پر وحی کر دی جاتی ہے. یہاں پر ایک سوال مفسرین کے درمیان اٹھتا ہے, محققین علماء کے درمیان اٹھتا ہے, متکلمین کے درمیان اٹھتا ہے. چاروں ائمہ نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ السلام کو جتنی وحی کی جائے گی اسی کا آپ فیصلہ کریں گے؟ فرمایا لیکن آپ کی زندگی میں تو ایسا نظر نہیں آتا, آپ نے تو سینکڑوں ہزاروں کروڑوں فیصلے ایسے کیے ہیں کہ جس میں آپ نے جبریل کا انتظار نہیں کیا اور فیصلے کر دیے ہیں. بے شمار مثالیں, مثلا آپ وہی دیکھ لیجیے, ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی ہے, اب میں کیا کروں؟ تو قرآن کا فیصلہ کیا تھا حضور نے بیان فرما دیا. سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اب تو 60 روزے پے در پہ رکھ, اس میں ایک میں بھی ناغا نہ ہو. تو کہا حضور پہلے روزے میں میرا یہ حال ہے تو 60 کیسے رکھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا پھر تو ایسا کر کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو کہا کہ حضور سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں, میں کس کو کیا کھانا کھلاؤں؟ اب قرآن کا حکم بیان ہو چکا, اب دیکھیں ان اتبعوا الا ما یوحا الیہ کی تفسیر اس حدیث پاک سے بڑے جامع طور پر ہوتی ہے. حضور کے سامنے کھجور کا تشت لا کر رکھا گیا. آج کسی مفتی صاحب سے اگر فتویٰ پوچھا جائے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے نماز روزے کی حالت میں گویا کہ جمع کر لیا ہے تو اس پر کفارہ کیا لازم ہوگا؟ کفارہ یہی ہوگا کہ اس نے روزہ اگر توڑ دیا ہے جان بوجھ کر تو جناب وہ 60 روزے پے در پہ رکھے گا, یا 60 مسکینوں کو جناب جو ہے وہ کھانا کھلائے گا. اب یہ حکم ہر مفتی بیان کرے گا, لیکن جو حضور کا اختصاص ہے وہ اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. میرا حبیب ایسا بینا ہے کہ اس کے فضائل کے سامنے ساری دنیا اندھی ہے. تو تم اس مثال سے سمجھو میرے بندو کہ اندھے اور دیکھنے والوں میں کتنا فرق ہے, اتنا ہی فرق تم میں اور میرے محبوب کے درمیان ہے. تو یہ اللہ نے آگے بیان فرما دیا. اس آیت کے آخری جملے کو دیکھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایمان کا چشمہ دل میں پھوٹ پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں حضور کی خدمت میں, آپ نے بسا اوقات یہ حدیث سنی ہے لیکن اس آیت کی توضیح میں آپ سنیں, اور پھر میں عرض کروں کہ میں چاہتا تو اس موضوع کو 4 جمعے اور لے چلتا, لیکن آپ کہتے کہ شاہ صاحب اس کی توضیح کیا ہے, اتنی طوالت کیوں ہے؟ تو میں اس کا جواب پہلے یہ دے دوں گا کہ میں یہاں لفظی ترجمہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں نے اس درس میں اپنے آپ کو لفظی ترجمے کا پابند نہیں کیا کہ میں لفظ بہ لفظ ترجمہ بتاؤں. لفظ بہ لفظ ترجمے کا فائدہ کیا ہے آپ سے؟ لفظ لفظ ترجمے کا فائدہ تو ایک طالب علم کو ہوتا ہے جو عربی گرامر سیکھ رہا ہے. لفظ بہ لفظ ترجمے کا عوام کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں عوام کو. میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں لفظ بہ لفظ ترجمہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ اس کو فائدہ ہے جو عربی سیکھ رہا ہے, وہ قرآن سے عربی کو اخذ کرے. عوام کے لیے تو ہر الفاظ کی توضیح ہونا چاہیے, تفسیر ہونا چاہیے, اس کے ناسخ و منسوخ کو بتانا چاہیے, آیت کے سیاق و سباق کو بتانا چاہیے, واقعات اور حکایت اور مسائل و عقائد و نظریات جو اس آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ بتانے چاہیے. اگر وہ سب پوشیدہ کر دیا جائے عوام کے سامنے دھڑا دھڑ ترجمہ کر کے گزر جایا جائے تو یہ ٹائم خراب کرنا ہے. کس اعتبار سے ٹائم خراب کرنا ہے؟ یعنی جو اس قرآن سے جو استفادہ کرنا تھا وہ استفادہ عوام کو نہ مل سکا. ہاں تلاوت کا ثواب ضرور مل گیا، لفظی ترجمے کا ثواب تو ضرور مل گیا، لیکن عوام کے منصب کے اعتبار سے جو ان کی اہمیت اور جو ان کا ٹائم تھا اور جو ان کی ٹائم کی حیثیت تھی وہ مفقود ہو گئی. تو میں چاہوں تو اس کو چار جمعہ پھیلا سکتا ہوں، لیکن ایک لفظ اس پر صرف عرض کر دوں کہ میرے محبوب وحی کے پابند ہیں. اب علماء مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ کیا حضور ہر مسئلے میں وحی کے پابند ہیں؟ تو یہ کروڑوں مسئلے جو حضور سے صادر ہوئے اس میں تو کوئی وحی کا انتظار نہیں کیا حضور نے. جس طرح کہ یہ مسئلہ ہے کہ حضور میں نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی، اب کیا کروں؟ کہا یہ کفارہ ہے، کہا نہیں دے سکتا، کہا بیٹھ جا. اب ایک کھجور کا تشت لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. علماء نے اس حدیث پاک کو جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی، سیاستہ کی چھ کے چھ کتابوں کے اندر. سوم کے بیان میں ہر ائمہ نے، اس محدثین نے اس حدیث کو لیا ہے، بلکہ میں کہوں اصول کی کتابوں میں اس حدیث کو متواتر المانا کہا جاتا ہے. یعنی اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ تقریباً صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں اور تقریباً محدثین اس حدیث کو کتاب الصوم کے اندر ضرور لاتے ہیں. تو یہ حدیث عام حدیثوں کے مقابلے میں بہت ممتاز ہے، اور منصب نبوت کو نکھارنے کے اندر عام اختیارات مصطفیٰ پر پیش کی جانے والی حدیثوں سے یہ بہت منفرد حدیث ہے، بلکہ یہ اختیارات مصطفیٰ کے منصب کو پیش کرنے والے مقدمات کی سب سے پہلی حدیث ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے اختیار پر اگر یہ حدیث نہ پیش کی جائے تو حضور کے اختیار کو واضح نہیں کیا گیا، سب سے پہلے حضور کے اختیار پر یہ حدیث پیش کی جائے گی جو کثرت کے ساتھ روایت ہوئی ہے اور محدثین نے اس کو کثرت کے ساتھ نقل کیا ہے. اب وہ آ کر بیٹھ گیا، حضور کی خدمت میں کھجور کا تشت لایا گیا. حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے؟ تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور میں ہوں. فرمایا یہ کھجور کا تشت جو میرے سامنے آیا اسے لے لے، یہ کفارہ کسی فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اب یہ آیت جو کہ اللہ ان اتبع الا ما یوحى الی، اس کی تفسیر ہو رہی ہے. سرکار نے فرمایا کھجور کا تشت اٹھا اور مدینے کے سارے مسکینوں میں تقسیم کر دے، تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. حضور کے فضائل چھپانے والے ذرا اس حدیث پر توجہ کریں. حضور کو یہ کہنے والے کہ جس کا نام محمد و علی ہو اس میں کوئی اختیار نہیں، وہ اس حدیث پر ذرا توجہ کریں. اور مقام نبوت کی نکھری ہوئی یہ شفاف چشمہ جو بندے کے دل و دماغ کو معطر اور جاذبیت کے ساتھ حلاوت سے گویا کہ تر کر دیتا ہے، اس کی طرف توجہ کرے. وہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھجور کے یہ تشت اٹھا کر مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دوں، میری جانب سے کفارہ ہو جائے گا. اب اس حدیث کو غور سے سن چکے ہیں، مزید اس کو یاد کیجیے. اب وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ تو مدینے میں کوئی بڑا مسکین ہے ہی نہیں. تو حضور نے مسکراہ دیا کہ میں تجھے ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہوں تو آگے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کہ چل کھجور بھی اب میرا، اب اس کو لے جا کے تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا، نہ 60 روزے کی ضرورت پڑے گی نہ 60 مسکینوں کی ضرورت پڑے گی. وہ کہنے لگا کہ حضور مجھ سے بڑا تو کوئی مسکین نہیں. حضور نے مسکرا دیا، حتی بدت نواجذہ، حدیث کے الفاظ ہے کہ یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے. یعنی حضور نے اتنے بشاشی کے عالم میں مسکرایا. حضور نے فرمایا جا اپنے بچوں کو کھلا دے، تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. تو اب آپ حدیث پاک کو دیکھیے میرے دوستو، اور منصب نبوت کی توضیح اور اس کی وسعت کا دائرہ کار دیکھیں، اور اب اس حدیث قرآن کی اس آیت کو دیکھیں. اور علماء اس حدیث کو دیکھتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کر یہ کہتے ہیں آگے کی تفسیر چھوڑو، پہلے اس حدیث کے اس آیت کے مسئلے کو حل کرو کہ یہاں پر اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے کہ ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے. تو کہا حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ رک جا میں جبریل سے پوچھ لوں کہ کون سی وحی اب تیرے بارے میں اترے گی. حضور نے تو کوئی وحی نہیں کا مطالبہ نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور نے کوئی وحی کا مطالبہ نہیں کیا جس کی آپ پیروی کرتے. حضور نے تو ڈائریکٹ ڈائریکٹ اسے فتویٰ دے کر اسے رخصت کر دیا. اسی کی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو بردہ جو ہے حضرت برہ بن عازب کے چچا ہیں، وہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز عید سے پہلے قربانی کر دی. قربانی کر لی، اب وہ حضور کے پاس آئے. حضور نے کہا جس نے مجھ سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. تو چلو یہ تو اس آیت کی اتباع تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. تو چلو اس حکم کے تحت اس کی قربانی نہ ہوئی. لیکن اب وہ کہتے ہیں حضور اب میں قربانی کے لیے کیا کروں، اب میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے. تو حضور نے ان سے یہ نہیں کہا کہ رک جا جبریل آئیں گے تو کوئی وحی لے کر آئیں گے. بلکہ بغیر وحی کا مطالبہ کیا. حضور نے اس سے کہا تیرے گھر میں کچھ اور ہے؟ اس نے کہا جی چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے پوچھ لوں کہ اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ فرمایا جا اسے کر لے، تیرے لیے ہے، تیری قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی اور کرے گا تو اس کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ضرور ہے یہ کہ جائیے کر لے تو تیرے لیے ہو جائے گی. اب دیکھیں قرآن مجید برہان رشید رضاعت کی کیا مدت بیان کرتا ہے، دو سال، یا وہ عامین کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ دو سال، ڈھائی سال، سوا دو سال، اس بحث میں ہم نہیں جاتے. لیکن قرآن مجید برہان رشید نے دودھ کی ایک حرمت رضاعت کی ایک مدت بیان کر دی، حرمت رضاعت کی ایک مدت بیان. صحیح مسلم شریف آپ خود اٹھائیے، جلد نمبر ایک، کتاب الرضاعت، کتاب النکاح کے ساتھ متصل ہے، اس میں آپ حدیث پاک دیکھیے. حضور کی ایک صحابیہ ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی، حضور کی ایک صحابیہ ہیں ان کی اولاد نہ تھی، اور وہ سب مسلمان بھی نہ ہوئی تھی. انہوں نے ایک شخص کو، بچے کو گود لیا، اس بچے کو پالا، نہ وہ اس کی سگی ماں تھی نہ سسرالی ماں تھی، یعنی جو رضاعت، نہ رضاعت والی ماں تھی نہ نسب والی ماں تھی نہ مساہرت والی ماں تھی، نہ وہ ساس تھی کہ اس سے حرمت دائمی ثابت ہوتی، نہ جناب جو ہے کہ وہ اس کی حقیقی ماں تھی کہ اس سے حرمت دائمی ثابت ہوتی، اور نہ اس نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ وہ اس کا بیٹا بن جاتا اور پردے کے احکام اڑ جاتے. اب جب وہ بالغ ہو گئے، یہ ایمان لے آئیں، قرآن کے احکام اتر گئے، پردے کے متعلق توضیح آ گئی، وضاحت آ گئی، اب پردے کی توضیح کے متعلق تفریق ہو گئی، اب وہ حضور کے مجمع میں تو آ کر بیٹھتے لیکن اپنی وہ منہ بولی ماں کے پاس نہیں جاتے. اب اس خاتون نے بچپن سے انہیں پالا تھا، اب ان کی ممتا بھڑکتی اور وہ یاد کرتی اس سے، تو اب جب برداشت سے باہر ہوا تو وہ حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگے کہ حضور یہ سالم جو ہے اس کو بچپن میں نے پالا تھا، اسے میں نہلاتی تھی، اس کے بال میں سنوارتی تھی، اس کے کپڑے میں دھوتی تھی، اس کے لیے میں سہولت مہیا کرتی تھی، لیکن حضور نہ میں نے اسے دودھ پلایا نہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، حضور احکام نازل ہو چکے ہیں، یہ میرے پاس آتا نہیں ہے، اور میں بھی کبھی نہیں کہتی کہ تو آ، اس لیے کہ احکام اتر چکے ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم پہلے ہے. حضور میرا دل چاہتا ہے کہ پھر میرے پاس آئے، یہ اپنا سر میری گود میں رکھے اور میں ماں ہونے کی حیثیت شفقت سے اس کے سر سہلاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رک جا، قرآن کا حکم تو اتر چکا ہے، میں تیرے لیے تخصیص کے لیے کوئی حکم رب سے مانگتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ڈائریکٹ کہا کہاں ہے سالم. صحابی نے کہا حضور فلانی جگہ پر، کہا بلا کر لا اس کو، بلا کر لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات میں سے کسی سے کہا کہ جاؤ ایک برتن دو اس خاتون کو، اور اس سے کہو کہ دودھ کے جتنے قطرے وہ اپنے اس برتن میں نچوڑ سکے نچوڑ کر لے آؤ. اب وہ گویا کہ جس اعتبار سے بھی اپنا دودھ لے کر اس برتن میں آئی، اس صحابی کی داڑھی تھی. حضرات گرامی، حضور کی شان عظمت دیکھیے اور یہ مقام دیکھیے، اور اس آیت کی طرف توجہ کیجئے کہ ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی کی جاتی ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھا جائے گا. حضور نے حضرت سالم کو بلایا، فرمایا تو فلانی کو جانتا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے کہا لے یہ دودھ کا پیالہ ہے، اسے پی لے. بعد روایت میں آتا اس میں حضور نے پانی بھی ملایا تاکہ وہ حلق سے نیچے اترے. اب وہ دودھ پلا دیا گیا، پھر حضور نے پردے میں ازواج مطہرہ سے کہا کہ اس فلانی صحابیہ سے کہو کہ اب یہ اس کا بیٹا ہو گیا ہے، اب کوئی پردہ نہیں رہے گا. میں کہتا ہوں کوئی مفتی اس کا فتویٰ دے سکتا ہے؟ کوئی عالم اس پر بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب حل قل حل یستوی العام والبصیر، کہ اندھا اور دیکھنے والا ایک ہو سکتا ہے؟ محبوب تو اور یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جس طرح اندھا اور دیکھنے والے میں فرق ہے، اس طرح تیری ذات میں اور یہ میری مخلوق میں فرق ہے. جو تو کر سکتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتے. ان کی مثال اندھے کی ہے اور تیری مثال بصیرت کی ہے اور بصر والے کی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ دعا آیتیں جو آخر میں پیش کی ہے، میں ان لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آیت کا ایک حصہ پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، پوری آیت پڑھ کر منصب رسالت کی جو توضیع اور کرنے اور جو آپ کے مقام تنویر سے یہ آیت مستنیر ہے اس کی توجہ کریں تاکہ قرآن کا پورا فہم ہمارے دلوں کے اندر اتر سکے. یہ حدیثیں آپ نے سن لی، میں نے گنتی کی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، ورنہ آپ جانتے کہ اس موضوع کو چھیڑوں تو یہ برسہ برس چل سکتا ہے. اس کے لیے میرے امام کی کتاب الامن والعلا آپ اپنے گھروں میں رکھیں، امام اہل سنت کی کتاب الامن والعلا. ایک بہت بڑا دہریہ شخص، امت اخبار جو ایک خاص فرقہ واریت کو پھیلاتا ہے، امت اخبار جو ایک خاص فرقے کا اخبار ہے اور ایک فرقے کی وہ ترویج کرتا ہے، ایک فرقے کی نشوونما کرتا ہے، اور صحیح ہو غلط ہو اندھا ہو بہرا اس کو لا کر اپنے فرقے کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا. حال میں اس نے رضوان ندوی نامی ایک جاہل شخص کا ایک پورا انٹرویو چھاپا ہے درود تاج کے لیے. ہم نے اعلان بھی کیا, یہاں پر بھی کہتے ہیں, ویب سائٹ پر بھی جاتا ہے کہ جس کو شوق ہو درود تاج پر علماء اہل سنت سے مذاکرہ کر لے. امت اخبار کو بھی الحمدللہ علماء اہل سنت نے وفد بھیجا پورا, اور ہم نے کہا کہ دیکھیں صحافی کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ جناب وہ ایک فرقے کو ترویج دے, لیکن پھر بھی اگر آپ بڑے جوش اور خروش میں ہیں تو یا اس پر مباحثہ کر لیں یا مناظرہ کر لیں یا جناب اس پر کوئی دوسری بحث کریں, یا رضوان ندوی صاحب کس پردہ غیبوبیت کے اندر ہوتے ہیں, ذرا ان کو باہر تو نکالیں, مجمع میں تو لائیں, ذرا ہم ان سے کچھ پوچھ تو سکیں کہ جو آپ نے درود تاج کے متعلق یہ باتیں کی ہیں اس کی کوئی سند بھی ہے؟ آپ لکھ کر غائب ہو گئے جس طرح امام غائب پہاڑوں میں بھٹک رہے ہیں ان کے نزدیک, تو آپ بھی کوئی امام غائب ہیں کہ جناب جو بالکل غائب ہو گئے ہیں؟ تو اگر آپ نے کچھ لکھا ہے تو عوام میں تو آئیں اور سامنے تو کریں. تو درود تاج کا مسئلہ ہو یا میرے محبوب کریم کے اختیارات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اس کا مسئلہ ہو, حضرت گرامی اس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب الامن والغلا یہ مارکیٹ پر 35 سے 40 روپے کی ملتی ہے, اس کو خریدیے. اس میں اعلی حضرت نے ایک نہیں دو نہیں 300 حدیثیں, کتنی؟ میں نے تو 3 سے 4 حدیثیں پیش کی ہیں, اعلی حضرت نے 300 صحیح حدیثیں حضور کے اختیار پر پیش کی ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں, ضمناً چلیے تو عرض کر دوں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, آپ تاریخ کو جانا کریں. لوگ کہتے ہیں یہ آپ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں آپ کا مستقبل تباہ نہیں کرنا چاہتا, اور نہ میں آپ کو مرید بنانا چاہ رہا ہوں, نہ میں کوئی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں کھل کر بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. وہ قومیں جو اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتی, تاریخ کو یاد نہیں رکھتی, ان کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہوتا. مستقبل اس قوم کا روشن ہوتا ہے جو ماضی کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے. تو آپ ذرا ہند میں اپنی ماضی کی تاریخ میں چلیں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت جو بر صغیر کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, اشرف علی تھانوی یا دیگر لوگ انہی سے مرید ہیں, انہی کے خلیفہ ہیں. تو اب دیکھیں اگر ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہوتا تو میں حاجی صاحب کو کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا, لیکن حاجی صاحب ایک عاشق رسول ہیں, ان کی زندگی سے حضور کے عشق اور محبت ہی کی تعلیم ثابت ہوتی ہے, اس لیے ہر عاشق حاجی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت کے کئی خلیفہ ہیں, جن خلیفہ میں مولوی اشرف علی صاحب کا بھی نام آتا ہے, رشید احمد گنگوئی صاحب کا بھی نام آتا ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب کا بھی نام آتا ہے, ٹھیک ہے, نورانی صاحب علیہ رحمہ کے جناب ایک تایا ہیں ان کا بھی نام آتا ہے, یعنی یہ بڑے 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 صغیر کے علماء ان کے مرید اور خلیفہ رہے ہیں. اسی طرح مولانا کرامت علی شاہ صاحب دہلی کی سرزمین پر سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا, مولانا کرامت علی شاہ صاحب دہلی کی سرزمین میں بہت بڑا نام تھا, وہ بھی حاجی صاحب کے خلیفہ اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر بھائی تھے. اس وقت انہوں نے دہلی سے خط لکھا, خود بہت بڑے عالم ہیں, تب جو چاہوں گے اس تاریخ کے نازوکی پر ذرا غور کیجیے گا, خود بہت بڑے عالم ہیں, لیکن انہوں نے دہلی سے خط لکھا بریلی امام احمد رضا کو, اور وہ خط بھی اس کتاب میں چھپا ہوا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد درود تاج پڑھنے کی اجازت دیتے تھے, ہمارے مرشد درود تاج پڑھا کرتے تھے, لیکن آج لوگ ہم میں سے کچھ ہیں جو درود تاج کو شرک کہتے ہیں. تو پیر سے ہم نے بغاوت تو نہیں کی, انہوں نے کی ہے نا, ہم تو سیدھا سیدھا مسلک بتا رہے ہیں. تو حاجی کرامت اللہ صاحب دیوبند نہیں سوال بھیجتے, بریلی بھیج رہے ہیں. اس میں بھی آپ ذرا غور کیجئے, تاریخ کی نوک پلک کو ذرا آپ اس میں سواری ہے اور دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ جناب درود تاج ہمارے لوگ اب شرک کہتے ہیں, تو آپ درود تاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا کرامت علی شاہ صاحب نہ فاضل بریلوی کے شاگرد ہیں, نہ مرید ہیں, نہ کبھی دیکھا ہے. مرید وہ حاجی امداد اللہ صاحب کے ہیں, تربیت ان کی پائی ہے, اور رہے ہیں وہ تھانوی وغیرہ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن سوال کے حق کے لیے امام احمد رضا کو پیش کرتے ہیں. امام احمد رضا یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اپنے والوں سے پوچھو, نہیں, بات تھی حضور کی عظمت کی تو قلم آپ نے اٹھایا اور آپ نے سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کے مذہب کو لکھا کہ وہ درود تاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں, شاہ عبدالعزیز صاحب کیا کہتے ہیں, مجدد الفسانی صاحب کیا کہتے ہیں, اور اسی طرح شاہ عبد الرحیم صاحب کیا کہتے ہیں, شاہ عبد الحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں, بر صغیر کے تمام بزرگوں کا عقیدہ لکھا, اور اس کے بعد 300 حدیثیں اس کتاب میں لکھی. میں کہتا ہوں آپ کے ڈرائنگ روم میں اخبار جہاں تو ہوتا ہے, لیکن حضور کی عزت اور حضور کی شان پر یہ مبنی کتاب, حضور کے ناموس پر مبنی کتاب الامن والغلا, یقین میں آپ کی گھروں کی زینت ہونی چاہیے. یہ وہ عظیم کتاب ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں تو وہ احادیث موجود ہے کہ کبھی آپ کے گھر میں وبا نہیں آئے, اس میں وہ فضائل موجود ہے جیسا بخاری کے متعلق کہا گیا, شفا کے متعلق کہا گیا. اور حق یہ ہے کہ بخاری میں کوئی اور چیز نہیں, بخاری میں حضور کی فضیلت ہے, اللہ کا دین ہے. تو الحمد للہ کے اندر جو اللہ کا دین اور حضور کی شان بیان کی گئی ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کتاب مریض کے سر پر رکھ دی جائے صحیح عقیدے کے ساتھ تو حضور کی برکت سے اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرما دے. تو یہ چند حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کی ہیں. تو اس کتاب کی طرف اگر آپ مراجعات کریں گے تو تفصیل آپ کو وہاں مل جائیں گی, اور میں آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ دیا. اب آپ خود مجھ سے سوال کریں گے کہ شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جس کی اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے, اور آپ نے حدیث میں یہ پڑھ دی ہے کہ جس میں وحی کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے, اور حضور نے ڈائریکٹ فتویٰ دے دیا. میں نے کہا بس اسی نقطے پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا, اور یہی بات آپ کے ذہن میں رکھنا چاہ رہا تھا. میرے دوستو علماء نے یہ لکھا کہ قرآن کے نزول سے متعلق اور قرآن کی جو آیتیں اتر گئی ہیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت کی پیروی کریں گے, ہر آیت کی اتباع کریں گے. قرآن کے نزول کے اعتبار سے قرآن میں جو آیتیں موجود ہیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب نبوت کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں گے. لیکن وہ چیزیں جس میں وحی کا نزول نہیں ہوا اس میں حضور کا منصب ہی خود اتنا عالی ہے کہ آپ کا تعلق جو رب سے ہے وہ وحی کے ذریعے بھی ثابت ہوتا ہے اور اپنے تعلق سے بھی ثابت ہوتا ہے. تو اگر وحی کے ذریعے ثابت ہوا تو وہ قرآن پیش کر دیتے ہیں, اور جہاں وحی نہ ہو تو اپنے منصب کو اختیار کرتے ہوئے حضور شریعت کے احکام بیان فرما دیتے ہیں. تو اس آیت میں حضور کے اجتہاد کا حکم ہے. یہاں سے علماء نے حکم نکالا کہ حضور اجتہاد کرتے ہیں. جب امام اعظم اجتہاد کر سکتے ہیں, جب امام مالک اجتہاد کر سکتے ہیں, جب شریعت کی تعلیم میں امام احمد اجتہاد کر سکتے ہیں, بقول ان حضرات کے ابن تیمیہ صاحب اجتہاد کر سکتے ہیں, تو کیا حضور کے اجتہاد کا حق نہیں ہے؟ حضور کے اجتہاد کا حق نہیں ہے؟ تو یہ آیت کریمہ حضور کے اجتہاد کو ثابت کرتی ہے کہ اگر دو چیزیں حضور کے سامنے آ جائیں اور دونوں نیکی کے کام ہوں تو حضور کو یہ اجتہاد اور فکر کا حق اللہ کی جانب سے حاصل ہے کہ حضور دونوں میں غور و خوض کریں اور دین مصطفیٰ جس جانب آ جائے اس پر فتویٰ دے دیں. آپ کا دل جو کہہ دیں اس پر فتویٰ دے دیں. اس پر میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں کہ اس آخری بات اس پر پیش کر کے پھر آگے والی آیت کی طرف آئندہ جمعے کی طرف ہم چلیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نماز کا حکم, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا ہے, نماز کا حکم سورہ بقرہ کی آیات کے نزول سے پہلے ہی واقعہ معراج کے وقت ہو چکا ہے, اور سورہ بقرہ میں اس کی توضیح آئی ہے. سب یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حضور معراج میں گئے اور آپ کو نماز کا تحفہ ملا. حضور معراج میں گئے اور آپ کو نماز کا تحفہ ملا. بخاری کی پہلی حدیث ہے. ہر کتاب میں حدیث پہلی کتاب الصلاۃ میں لی جاتی ہے تقریباً ہی, کہ آپ کو معراج میں نماز ملی ہے اور نماز فرض ہوئی. اب آپ دیکھیں نماز کا تحفہ ملا ہے معراج میں, فرضیت حضور نے بیان فرما دی. لیکن یہ معراج ہجرت کے بعد نہیں, ہجرت سے پہلے ہوئی ہے. ہجرت سے پہلے آسان سا ترجمہ یہ نکلا کہ نماز کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہے, نماز کا فرض ہونا ہجرت سے پہلے ہے. تو جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں تو کیا وہ بغیر وضو کے ہوتی تھی؟ ایک آپ سے سرسری میں ایسی سوال پوچھتا ہوں کہ اگر علم نہیں ہے تو دل سے بتا دیجئے, کیا کبھی نماز بغیر وضو کے پڑھی جاتی تھی؟ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نماز ہجرت سے پہلے فرض ہو رہی ہے اور وضو کا حکم ہجرت کے آٹھویں سال پر اتر رہا ہے. وضو کا حکم تو سورہ مائدہ میں آ رہا ہے, وضو کا حکم سورہ مائدہ کے اندر آ رہا ہے, اور نماز کی فرضیت جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہو رہی ہے. تو آپ یہ قرآن کا ترجمہ کرنے والوں سے پوچھیں تو صحیح کبھی کہ جناب یہ فرق تو ہمیں سمجھا دیجئے کہ نماز پہلے فرض ہو رہی ہے اور وضو کا حکم وہاں آ رہا ہے, تو کہیے صحابہ کے بغیر وضو کے معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے نماز پڑھتے تھے؟ نہیں. تو میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ اگر وہ اپنے گھر کے لوگوں کی بات مان لیں, یوسف بن نوری صاحب نے ترمذی کی شرح کرتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سن لو اس بات کو کہ نبی کا کام قرآن کا کام حکم نازل کرنا نہیں. یوسف بن نوری صاحب خود لکھتے ہیں قرآن کا کام حکم نازل کرنا نہیں, حکم لگانا نبی کا کام ہے, قرآن کا کام اس کی تصدیق کرنا ہے. قرآن کا کام اس کی تصدیق کرنا ہے. حضور نے وضو کا حکم اسی وقت دے دیا تھا, یہ تو آگے چل کر قرآن نے اس کی تصدیق کر دی ہے. یہ اس لیے ہے کہ جس معاملے میں وحی نہ ہو اس میں حضور کو اجتہاد کی یہ بلندی حاصل ہے کہ آپ جو چاہیں اپنی مرضی سے کر دیں, اللہ رب العالمین اسے شریعت بنا دیتا ہے.
اس لیے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو تمہیں دے دے لے لو، پوچھو نہیں، یہ رسول دے رہا ہے، پوچھو نہیں اس کا کیا سیاق سباق ہے، دلیل کیا ہے، یہ رسول نے دے دیا، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرما رسول نے کہا نہ کرو تو پوچھو نہ، اللہ نے فرمایا ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، فرما نہ پوچھو، یہ رسول جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے سے ہر چیز منع ہو جاتی ہے اور ان کے کہنے سے ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ انعام کی اس آیت نمبر 50 کا صحیح خلاصہ ہمارے دلوں میں نافذ فرما۔ اور آخر میں پھر کہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کا دفاع کیسے کیا، آیت کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قل هل یستوی العمی والبصیر افلا تتفکرون، محبوب ان سے کہو کہ وہ تیری برابری نہ کریں، تیری ہمسری کا دعویٰ نہ کریں، اندھے اور دیکھنے والے، آما اور بصیر، بینا اور نابینا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود آگے فرماتا ہے افلا تتفکرون، فکر نہیں کرتا تم، سوچتے نہیں، اگر سوچتے ہو تو برابری کا دعویٰ کیوں کرتے ہو میرے محبوب سے، تمہاری اوقات اور میرے محبوب کی شان ایسی ہے جیسے اندھا اور دیکھنے والا، ہم نے اپنے محبوب کو بصیر اور بصارت والی شان عطا فرمائی۔ تو یہ کتنا بڑا دفاع اپنے محبوب کا اللہ رب العالمین نے کیا اور اپنی مخلوق میں کیسا فرق بیان کیا ہے کہ محبوب تیری شان تو ایسی ہے کہ جیسے بینے کی ہوتی ہے، اور یہ کفار جو تجھ سے ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی مثال تو اندھے کی ہوتی ہے، اندھا نابینا اور بینے میں تو ہزاروں فرقوں کا فرق ہے، تو کہا کہ محبوب اس سے زیادہ فرق تیرے اندر اور ان کے درمیان ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کی محبت کی حلاوت عطا فرمائے، ہر محاذ پر، ہر ڈگر پر، ہر جہد پر حضور کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ناموس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر جگہ پر اللہ اور اس کے محبوب کی تعریف اور ثنا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایسی تعریف نہ کریں کہ خدا کا ذکر کریں اس کے محبوب کا ذکر نہ کریں، کہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوں ایسی زبان ارے خدا نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔